سورہ نساء سے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت سے پہلے سورہ آل عمران کی جو آخری آیت تھی اس کا اختتام بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی تقوی پر ہوا تھا, اور اس سورت کی ابتدا بھی یا ایہا الناس اتقوا ربکم تقوی سے ہی شروع کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو, یعنی اس کی مخالفت نہ کرو. اور یہاں پر جو صفت لائے ہیں اتقوا اللہ, اللہ نہیں کہا بلکہ رب کہا گیا ہے, یعنی وہ صفت بیان کی گئی ہے کہ تاکہ آدمی یہ سوچے کہ وہ جس نے ہماری تربیت کی ہے, جس نے ہمیں پالا ہے, ہماری پرورش کی ہے, آدمی اپنے پالنے والے کا احسان مانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں پیدا کیا گیا. اصل اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پھر حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور ان دونوں سے پھر نسل انسانی چلی. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ آج جس زبان اور جس نسل کا بھی آدمی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اس اعتبار سے ہم کوئی جدا قومیں نہیں ہیں, چاہے زبان کے اعتبار سے ہم کوئی اور زبان رکھتے ہوں, دوسرا کوئی اور زبان رکھتا ہو, رنگ کوئی اور ہو, وطن کسی کا کچھ اور ہو, لیکن اصل حقیقت اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب آدم کی اولاد ہیں. اس اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایک رشتہ ہے جو اللہ نے انما المؤمنون اخوة خاص طور پر فرمایا کہ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بہرحال اللہ نے یہاں پر ڈرایا ہے اس بات سے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے وخلق منہا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, پھر ان دونوں سے مرد اور عورت, یعنی آج تک جو بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ سب کے سب انہی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہی کہلائے گی وہ. اور آگے پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام کہا کہ اللہ سے ڈرو جن کا نام لے لے کر تم سوال کرتے ہو, اور رحم کا بھی خیال رکھو, یعنی رحم کا جو تعلق ہے, رشتہ ہے, اس کا بھی خیال کرو. بات یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جب کوئی چیز مانگ رہا ہوتا کہتا ہے بھی اللہ کے نام پر, اللہ کے واسطے تجھ سے کہتا ہوں یہ چیز دے دے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ کا نام لے لے کر تم مانگتے ہو, سوال کرتے ہو, اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح. مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کو مانو اور جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچو. یہاں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے اصل میں صلہ رحمی سے متعلق. رحم اصل میں وہ چیز ہے جو ماں کے جس میں بچہ پلتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور اس سے متعلق جو رشتے ہوتے ہیں ان سب کو صلہ رحمی کہہ دیتے ہیں, کہ اس رحم سے متعلق. ورنہ یہاں پر رشتے چاہے وہ مرد سے متعلق ہوں یا عورت سے متعلق, ماں سے متعلق ہوں یا باپ کے, جتنے بھی ہیں ان سب سے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی ہوتی ہے, یعنی جب ہم رشتوں کو نہیں نبھاتے, صحیح طور پہ حقوق ادا نہیں کرتے, اسی کو قطع رحمی کہا جاتا ہے. بہرحال اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ قطع رحمی نہ کرو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہیں رزق بھی وسعت کے ساتھ دیا جائے گا, تمہاری عمر میں اضافہ بھی کر دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے صلہ رحمی کا دنیاوی فائدہ, یعنی آخرت کے جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ آدمی کی عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے, اس کے رزق میں بھی برکت دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کو اگر تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو گے تو ان کے سلوک کرنے کا ثواب ملے گا, لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک کرو گے تو دوہرا اجر ملے گا, یعنی صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے اپنی ایک باندی آزاد کی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ زیادہ بہتر تھا. مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ غلام آزاد کرنے کا اور باندی آزاد کرنے کا اسلام میں بہت ثواب ہے, لیکن صلہ رحمی اس سے بھی بڑھ کر, فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ اور زیادہ بہتر ہوتا. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ صلہ رحمی کا کتنا بڑا درجہ ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم آپس کے تعلقات کو نبھائیں، رشتہ داریوں کو نبھائیں، اچھا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کریں. خاص طور پر جو تعلق اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اب اس کا جس کا تعلق جس سے بھی ہو اس کو خوب نبھانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے جب تک کہ اللہ اور رسول کی مخالفت نہ ہو اس تعلق کو نبھاتے رہنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے مزید احکام بیان فرمائے. اس سورت میں اصل میں احکام تو بے شمار ہیں، وراثت کے احکام ہیں، اسی طریقے سے کوئی آدمی مر گیا تو اس کی جو اولاد ہے، یتیم جو ہو جاتے ہیں بچے، ان کو پالنے کے احکام ہیں کہ ان کس طریقے سے تم پالو اور کس طرح سے ان کی تربیت کرو، اب ان کا جو مال ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرو. تو بہت سے لوگ اس سلسلے میں کوتاہیاں کرتے تھے کہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، تو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. ان کا مال اصل میں آگ ہے جو بظاہر تم اپنے پیٹ میں لے جا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ان کے حصے میں جب یعنی وہ کفیل ہوتے تھے، ان کے لڑکی باپ مر گیا، لڑکی ہیں وہ یتیم جو ہے ان کے حصے میں آ گئیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس چونکہ مال بھی ہوتا تھا تو شادی کر لی، تو بجائے اس کے کہ ان کے مال کی حفاظت کرتے ان کا مال بھی خود ہی ہڑپ کر گئے. اس طرح کی صورتیں پیدا ہوتی تھیں، شریعت نے اس سے بھی روکا کہ ایسی ناانصافی اور حق تلفی نہ کرو. دنیا میں عورتیں بہت ہیں، تم ان کو چھوڑو اور کسی اور سے نکاح کر لو، شادی کر لو. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا بھی، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتا دی کہ مرد جو ہے وہ چار نکاح بھی کر سکتا ہے، شادیاں کر سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، یعنی ایک دو تین چار تک نکاح کر سکتے ہو. تو اس کو بھی ضمن میں بیان فرما دیا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان یتیم بچیوں سے شادی کر کے ان کا مال بھی ہڑپ کر جاؤ، تو جو دنیا میں اور دوسری عورتیں ہیں ان سے شادی کر لو، اور ایک نہیں دو تین چار تک بھی کر سکتے ہو. تو وہ ایک حد بھی بتا دی. یہاں اس مسئلے کو ذرا اہمیت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں متعدد شادیاں رہی ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودیت ہو یا اور کوئی دوسرا مذہب ہو، ان سب میں متعدد نکاح اور متعدد شادیاں انہوں نے جائز رکھی ہیں. چنانچہ ہندوؤں کے جو کرشن جو بہت بڑے اوتار مانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں سینکڑوں بیویاں تھیں ان کے پاس، اور اسی طریقے سے دیگر متعدد یعنی بعض مذاہب میں 27 اور 30 اور 50 اور 200 تک بیویاں رکھا کرتے تھے. عیسائیوں کے ہاں بھی اسی طریقے سے لامحدود عورتیں ہوا کرتی تھیں نکاح میں ان کے. خود زمانہ اسلام میں بھی ابتدان اس کی کوئی تحدید نہیں تھی، شریعت اسلام نے اس کو محدود کر دیا. یعنی چونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک عورت ایک مرد کے لیے کافی نہیں، تو فطرت یہ ہے کہ اس فطرت کے مطابق عمل کیا جائے، تو کم از کم اس کے لیے جائز راستہ رکھا جائے. تو دو تین چار تک اگر اس کے اندر ہمت استطاعت ہے ہر اعتبار سے، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر سکتا ہے. تو شریعت اسلامیہ نے اس ظلم کا راستہ روکا. ہوتا یہ تھا کہ اپنی پسند کی کئی شادیاں کر لیا کرتے تھے لوگ، اور کرنے کے بعد پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، نتیجتاً ان کی طرف سے بے رغبتی ہوتی تھی. دوسری شادی کر لی، اس کی طرف رغبت بڑھ گئی، پچھلی والی کو چھوڑ دیا، اور وہ بیچاری باندھی کنیز بن کر رہا کرتی تھی، اور ان کی نہ کوئی خدمت ہوتی تھی نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ راہ و رسم ہوتی تھی، ہر طرح سے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ ایک ظلم تھا. شروع زمانہ اسلام میں اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کئی بیویاں ہوتی تھیں، شریعت نے اس کو محدود کر دیا. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو غیلان بن اسلمہ ایک صحابی ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10 بیویاں ہیں، یعنی میری 10 بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ 10 رکھ لو ان میں سے اور باقیوں کو طلاق دے دو. تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ 10 بیویوں میں سے 4 کو اپنے پاس رکھا اور باقی 6 عورتوں کو طلاق دے دی. اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان 4 عورتوں کو بھی طلاق دے دی تھی، اور اپنا سارا مال و اسباب جو ہے وہ سب اپنے بیٹوں میں اور اولاد میں تقسیم کر دیا تھا. تو یہ بات میں اس لیے خاص طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں آپ دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات پتہ چلی تو ان کو بلا لیا اور کہا کہ تم نے اپنی بیویوں کو صرف اس لیے طلاق دی ہے تاکہ تم وراثت جو ہے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دو، لہذا فرمائے کہ انہیں فوراً رجوع کرو، تم ان سے رجوع کرو، ورنہ پھر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے پھر ان سے رجوع کیا اور جو ان کا حق تھا وہ ان کو دیا گیا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شریعت اسلامیہ کتنی اس سلسلے میں حساس ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورے طور پر ادا کرنے چاہیے, کوئی صورت ایسی اختیار نہ کرے کہ جس سے ان کے حق تلفی ہو. تو بعض لوگ یہ بہانے بھی کرتے ہیں کہ بیوی بی کو طلاق دے دی, مال کو تقسیم کر دیا کہ صاحب چونکہ طلاق دے دی تو میرا کوئی تعلق نہیں, واسطہ نہیں, لہذا یہ میرے مال کی وراثت بھی نہیں پائے گی. لیکن اگر کسی نے اس نیت سے ایسا کیا ہے تو ایسا جائز نہیں ہے, سخت گناہ کی بات. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو بصیرت دی تھی یقیناً وہ ایک عام آدمی کی بصیرت سے کہیں زیادہ تھی. انہوں نے اس بات کو سمجھا اور ان کو بلا کر کہا کہ تم ان عورتوں سے رجوع کرو کیونکہ تم نے یہ طلاق صرف اس لیے دی ہے تاکہ تم اپنا مال اپنی اولاد کو تقسیم کر دو, ان عورتوں کو محروم کر دو, لہذا تم ان سے رجوع کرو تاکہ مال ان کو بھی ملے. اسی طرح اور دیگر روایات بھی اس سلسلے میں آتی ہیں کہ بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 7 بیویاں ہیں, بعض نے اس سے زیادہ کا کہا, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی 4 اپنے پاس رکھ سکتے ہو, باقیوں کو طلاق دے دو. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ 4 کی تحدید ہو گئی, اب 4 سے زیادہ بیک وقت ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا آدمی. ہاں اگر کوئی عورت مر جائے پھر آدمی کر سکتا ہے تاکہ عدد 4 پورا کرنا چاہے تو کر لے, تو 4 سے زیادہ بہرحال نکاح کرنا جائز نہیں. یہاں اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیویاں 4 سے زیادہ تھیں, اور بعض لوگوں نے خاص طور پر مستشرقین ملحدین نے اس مسئلے کو اچھالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علیہ باللہ یہ بات کہی کہ آپ خواہشات نفس رکھتے تھے, نفسانی خواہشات رکھتے تھے, یہ اس قسم کی آپ کی تھی, اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ شادیاں کی. تو ذرا اس کا اگر جائزہ لے لیں تو انصاف سے اور ٹھنڈے دل سے ہم اگر دیکھیں غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے دعوے میں کتنی حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال میں ایک ایسی بیوہ عورت سے شادی کی کہ جن کے پہلے 2 شوہر تھے, جن کی اولاد بھی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 25 سال تک اس نکاح کو نبھایا. گویا کہ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی, اور آپ سوچئے کہ حضرت خدیجہ اس وقت 65 برس کی تھی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاج کے ہوتے, عورت پرست ہوتے, یا خدا نہ کرے نفسانی خواہشات کے مطابق آپ عمل کر رہے ہوتے, تو ایک 65 برس کی عورت کے ساتھ گزارا نہ کرتے. 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا کیا, اور جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں, اور تقریباً 54 یا 55 سال تک کی عمر میں وہ آپ کے رہی ہیں. حضرت عائشہ کا بھی نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی کم عمری کی بنا پر, اور بعد میں پھر جب وہ نکاح ہو کر آئیں تو اس وقت آپ کی عمر 54 یا 55 برس کی تھی. تو یوں کہہ لیجئے کہ 54 یا 55 برس کی عمر میں صرف 2 بیویاں تھیں آپ کے پاس, اور اس کے بعد بھی پھر آپ نے دیگر جو شادیاں کی تو غالباً 57 یا 58 برس کی عمر میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں جمع ہوئیں, اور باقی جو بیویاں تھیں وہ 58 سال کے بعد کی عمر میں جمع ہوئی. یقیناً یہ جو آپ نے نکاح کیے اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں چاہتے تو آپ کے لیے بے شمار عورتیں تھیں. بڑے بڑے کافروں نے جب آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کہیں تو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورتیں ہم آپ کو مہیا کر دیں, لیکن آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے, اگر آپ کا مزاج اس قسم کا ہوتا تو آپ ان کی بات کو قبول کر لیتے. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر اگر چاند بھی رکھ دو تو میں اس دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا, یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو دعوت ہے وہ دیتا رہوں گا. تو آپ نے اس وقت قبول نہیں کی اس پیشکش کو. اور یہ جو 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں اس میں بھی ایک ایک مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. تو بھلا ایسا آدمی کہ جو ایک ایک مہینے عبادت کرتا ہو غار حرا میں جا کر, اگر خدا نہ کرے وہ حوث پرست ہوتا یا اس قسم کا ہوتا تو کیا ایسا عمل کرتا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے یہ شادیاں کی. چنانچہ بہت ساری حکمتیں اس میں ہمیں نظر بھی آتی ہیں. دیکھیے ازواج مطہرات سے دین بہت پھیلا, آپ کی خانگی زندگی کے احوال ان سے معلوم ہوئے, آپ گھر میں کس طریقے سے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے, کس طرح سے کھاتے تھے, کس طرح سے سوتے تھے, کس طرح سے آرام کرتے تھے, یہ ساری چیزیں ہمیں گھر کی عورتوں سے معلوم ہوئے. یقیناً اس کا فائدہ امت مسلمہ کو پہنچا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فوائد دیگر بھی. اب سوچئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً 2210 روایات جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں صرف, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افتاء اور فقہ کا درس بھی دیا ہے, مطلب ان کے شاگرد تقریباً 200 سے زائد ان کے شاگرد تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 378 روایات ہیں جو مروی ہیں. تو یہ تو صرف میں نمونے کے طور پر ایک دو میں نے ازواج مطہرات میں سے دو ایک کے احوال بیان کر دیے مختصر سے, ورنہ اس کے علاوہ جو ازواج مطہرات ہیں ان سے بھی بے شمار مرویات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, احادیث ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اور جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے. اب ذرا سا اس کا جائزہ لینے کے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, آپ نے ان سے نکاح کیا. جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت ان کے یہاں بچے تھے, یعنی دوسرے شوہر سے, پہلے شوہر سے. اگر آپ یہ واحد خاتون ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا اور جو پہلے شوہر کے بچے بھی ساتھ لائیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت سے نکاح نہ فرماتے تو ہمارے لیے یہ خانہ خالی رہ جاتا کہ سوتیری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سلوک کر کے بتایا. حضرت عامر ابن سلمہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا, دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اور کھانا ہمارے سامنے تھا, تو کبھی میں ادھر ہاتھ مارتا تھا کبھی ادھر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنیا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلی, یعنی یہ محبت اور پیار والا آپ نے درس دیا کہ بیٹے اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ. تو یہ تعلیم دی کہ سوتیری اولاد کو پالا کس طریقے سے جاتا ہے, تو آپ نے ان کی تربیت کی کس طریقے سے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہ فرماتے تو ایک خانہ خالی رہ جاتا. اسی طریقے سے آپ نے بیواؤں سے شادی کی, متعلقہ عورتوں سے شادی کی. صرف سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں جو کنوار پنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, ورنہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی خواتین تھیں یا بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں. اور پھر بعض خواتین سے نکاح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے, قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے. حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو صحابہ کرام کے پاس بے شمار غلام اور باندیاں جمع ہو گئے تھے. تقریباً 100 گھرانے ایسے تھے جو اس نکاح کی وجہ سے آزاد ہوئے. حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس کے ملک میں آئیں تو اس سے انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ بھئی تم مجھ سے مال لے لو اور مجھے آزاد کر دو. تو انہوں نے بات مان لی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ مجھے میری مدد کیجیے. آپ نے فرمایا کہ تم نے جو سودا کیا ہے اگر میں اس سے بہتر صورت بتا دوں. انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی مال تو میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا اور تم سے میں نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے اس کو بخوشی قبول کر لیا. تو جب آپ نے ان سے نکاح کر لیا تو اس وقت جو لوگ صحابہ کرام کے ملک میں آ چکے تھے, یعنی ان کے قبیلے سے متعلق جو لوگ تھے, چونکہ جنگ کے نتیجے میں یہ باندھی بن گئی تھی, تو انہیں جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو انہوں نے پھر سسرالی رشتے دار ہونے کی وجہ سے ان سب کو آزاد کر دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جویریہ سے زیادہ بابرکت کوئی اور عورت اپنے خاندان کے بارے میں نہیں دیکھی کہ جن کی وجہ سے 100 سے زیادہ ان کے گھر کی عورتیں اور مرد آزاد ہو گئے. اب صحابہ کرام کی محبت دیکھیے کہ آپ کے صرف سسرالی رشتے کا ادب کرتے ہوئے ان سب نے ان کو آزاد کر دیا, کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار اور ہمارے غلامی میں رہیں. یہ آپ کی محبت, صحابہ کرام کی محبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آزاد کر دیا. اسی طریقے دیکھیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو سفیان کی بیٹی, ہجرت کر کے حبشہ گئیں اپنے شوہر کے ساتھ. وہاں جا کر شوہر نے اپنا دین چھوڑ دیا, نصرانی ہو گیا. اب یہ بیچاری وہاں پر اکیلی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے جو بادشاہ نجاشی حبشے کا جو بادشاہ تھا اس کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا, تو بادشاہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کر دیا. اب دیکھیں ابو سفیان اس گروہ کا سرخیل تھا جو مسلمانوں کا مخالف تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کو مارنا اور مسلمانوں کی دشمنی. ساری زندگی اس نے یہ کی، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ میری بیٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی ہے، تو فوراً بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہیں کہ جنہیں رسوا نہیں کیا جا سکتا، جن کی ناک نیچی نہیں کی جا سکتی، یعنی ہم تو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہماری اپنی بیٹی ان کے نکاح میں جا رہی. اور بعد میں پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے، تو بڑا فائدہ اس سے پہنچا. اور جو قوت تھی کافروں کی وہ ٹوٹ گئی، کیونکہ جب جو دشمنوں کا سردار ابو سفیان جو سرخیل تھا، وہ اس کی ہمت پسپا ہو گئی، اور یہیں سے پھر جو ہے وہ تو گویا بہت سارے مقاصد حکمتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر نکاح کی. تو یہ میں نے چند ایک صرف مثالیں بیان کی ہیں، ورنہ اگر ہر نکاح کے بارے میں بات کی جائے تو بات بھی لمبی ہو جائے گی، پھر ہر ایک کی حکمتیں ہیں کہ نکاح کرنے کے کیا کیا مقاصد تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیے، تو یقیناً آپ چاہتے تو اس سے بھی زیادہ نکاح کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے. تو 4 تو عام مسلمانوں کے لیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نکاح بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف تبلیغ دین کی وجہ سے، تاکہ دین کی جو تبلیغ ہے وہ صحیح طریقے پر گھر کے جو احوال ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں تک پہنچ جائیں. تو مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی وہ لوگوں تک پہنچی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدد ازواج کا معاملہ ہے، یہ مستشرقین اور ملحدین اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ الایاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوث پرست تھے. اگر آپ ایسے ہوتے تو پھر 50 اور 55 اور 54 سال اور 58 سال کے بعد نکاح نہ فرماتے، بلکہ جوانی میں آپ نے کئی 100 نکاح کر ڈالے ہوتے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا. یہی اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. تو بہرحال امت مسلمہ کے لیے البتہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ 4 سے زیادہ وہ نکاح نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں یہ بھی پابندی کر دی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے درمیان، تو پھر ایک ہی کافی. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ 4 اس صورت میں ہیں جبکہ ہم ان کے درمیان عدل کر سکیں. اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی ہی کافی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ بھی ہم تو انصاف نہیں کر پاتے، اس کے ساتھ بھی صحیح انصاف اگر ہم کر لیں تو بڑی بات. لیکن اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے. شریعت نے زنا کا راستہ روکا ہے اور نکاح کا راستہ کھلا رکھا ہے. آج اگر آپ یورپ اور دیگر ممالک کے بڑوں ملک کی تحریریں پڑھ لیں تو وہ خود اس بات سے تنگ آ گئے، کیونکہ یورپ میں اور اس میں جو ہے انہوں نے نکاح پابندی لگا دی، ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن زنا جتنا چاہے کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ خود اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. چنانچہ ان کے بڑے بڑے پادریوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بغیر نکاح کے داشتائیں رکھتے ہیں، عورتیں رکھتے ہیں، اور اس سے ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً یہ ایک برا عمل ہے. اور نکاح کا جو راستہ ہے وہی اسلم اور صحیح راستہ ہے، اس سے اولاد کا نسب بھی محفوظ ہوتا ہے اور آدمی جو ہے وہ الٹے سیدھے راستوں پر بھی نہیں پڑتا. تو شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ بھئی نکاح ہو، زنا نہ ہو. اور دنیا جو ہے آج کہتی ہے کہ بھئی زنا جتنا مرضی کرو لیکن نکاح مت کرو، تو الیعاذ باللہ یہ بالکل فطرت کے خلاف. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر فطرت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی 4 نکاح کے لیے نہ فرماتے، لیکن چونکہ یہ فطرت ہے، انسان ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ شادی کر لوں، لیکن بعض اوقات اپنے گھر سے مجبور ہوتا ہے، بعض اوقات معاشرے سے مجبور ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے معاشی حالت سے مجبور ہوتا ہے، تو وہ کر نہیں پاتا. ورنہ اگر دلوں کے حالوں کو منکشف کر دیا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو. لیکن بہرحال ہم تو اس بات کو ببانگے دھول کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے، اور فطرت اپنی جگہ پر ہے، البتہ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ عدل و انصاف کر سکو. حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دو شادیاں کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو راستہ کھول دیا لوگوں کے لیے، اب لوگ جو ہے دو تین تین شادیاں کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی میں نے تو راستہ بند کیا ہے، راستہ کھولا نہیں ہے، بند کیا ہے. چنانچہ انہوں نے ان کے درمیان ایسا عدل کیا کہ ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں. ایک شخص تربوز لے کر آیا، تربوز بھی 2 لایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو آدھا آدھا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ایک تربوز کا آدھا حصہ اس میں سے اور دوسرا اس میں سے، کر کے بھیج دیا. تو انہوں نے کہا بھی میں تو دو اس لیے لایا تھا کہ آپ ایک ایک تربوز بھیج دو دونوں کے. کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک ایک تربوز چلا جاتا ہے, لیکن یہ کیا پتا تھا کہ میٹھا کون ہے پھیکا کون. اس لیے اس میں بھی ہم آدھا لو انصاف سے کام لیں کہ آدھا تربوز میٹھا آدھا پھیکا اگر ہے تو وہ اس طرح سے کر کے بھیج. تو کہا کہ واقعی یہ تو بڑی مشکل ہو گئی, اگر اس طرح سے آدھا لو انصاف کرنا ہو تو واقعی تو بڑا مشکل کام. تو بہرحال آسان کام نہیں ہے شادی بیاہ میں دو متعدد بیویاں رکھنا, یہ اسی صورت میں ہے جبکہ آدمی عدل و انصاف سے کام لے. اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں پھر ایک ہی کافی ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ دل کا جہاں تک میلان کا تعلق ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس پر پکڑ نہیں کی. ظاہری اعتبار سے شباشی ہے, نفقہ ہے, یہ ان سب میں اعتدال اور مساوات ہونی چاہیے. اگر ایک جوڑا اس کا بنایا تو ایک جوڑا اس کا بنائے, کھانے پینے میں اعتدال ہو, اور اسی طریقے سے ایک دن اگر اس کا متعین ہے تو ایک دن اس کا متعین, تو ان سب چیزوں میں تو تقسیم ہو عدل کی بنیاد, مساوات کی بنا پر. اور جہاں تک قلبی تعلق کا تعلق ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ظاہری طور پر یہ میری تقسیم ہے, اور وہ تقسیم جو میرے بس میں نہیں ہے اس پر مواخذہ مت فرمائیے. یعنی اگر دل کا رجحان کسی ایک کی طرف ہو تو یقیناً یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, لیکن اس میں بھی پھر کم از کم اتنا آدمی خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ مکمل ایک طرف کو جھک جائے اور دوسری کو بیچاری کو ایسی چھوڑ دے. اور شریعت اسلامیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا, اس کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا, تو قیامت کے دن کل جب اللہ کے حضور وہ حاضر ہوگا اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا عدل و انصاف نہ کرنے کی بنا پر. تو اس لیے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا اور ان کو ان کے صحیح طریقے پر حقوق ادا کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. تو شریعت اسلام نے ایک تو یہ کہ وہ جو ظلم کا قانون تھا کہ لامحدود شادیاں, اس کو ختم کیا, اس کو محدود کر کے چار تک کر دیا, اور چار بھی اس صورت میں جائز قرار دیں جب ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکو. اگر عدل و انصاف نہیں کر سکو تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, بس ایک ہی کافی, پھر ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ عدل و انصاف کر سکتے ہیں یا نہیں. مشرق وسطی میں آج بھی چار چار شادیوں کا عام رواج ہے, عام سا رواج ہے, یعنی کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں, بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جوان اولادیں خود اپنے باپ کی شادیاں کراتی ہیں کہ ہمارے والد کی شادی آپ آئیے گا. لیکن بات کیا ہے کہ وہ لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں, اگر ایک گھر ایک بیوی کو دیا, دوسرا گھر دوسری بیوی کو دیا, ہر اعتبار سے. تنخواہ اگر ایک کو 10,000 ریال مل رہی ہے مہینے کے خرچے کا, دوسرے کو 10,000 ریال, ان کے پاس اسباب ہیں, ان کے پاس معاشی حالات ہیں, اچھے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں, ہمارا تو اگر امیر بھی ہوگا وہ بھی انصاف نہیں کرتا. اصل میں انصاف تو ہوتا ہے اللہ کی خوف کی بنا پر. اگر خوف خدا ہے تو ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرے گا, دوسرے بھی کرے گا, اور خوف خدا نہیں ہے تو کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا. آج آپ دیکھ لیجیے پورے معاشرے کے اندر سے اللہ کا خوف ہٹ گیا, اور اس خوف ختم ہونے کی بنا پر آپ دیکھیں قتل و غارت گری, مار دھاڑ, جو کچھ ہو رہی, لوٹا ماری, یہ سب کیا ہے. سب اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, سب اپنے آپ کو جو ہے وہ, کسی کا نام عبد الرحمان ہے, کسی کا نام عبد الستار ہے, کسی کا نام عبد السلام ہے, لیکن کام دیکھ لیجیے شیطانوں سے زیادہ بدتر کام. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو میرے عزیزوں, اس سورت کو اللہ رب العزت نے تقوی سے شروع کیا ہے, اور تقوی بنیاد ہے. جتنے بھی احکام ہیں ان پر صحیح طریقے پر ہم تبھی عمل کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں تقوی ہو. بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ڈنڈے کے زور پر کوئی حکم نافذ نہیں کرتی, بلکہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ بعض حقوق چونکہ ایسے ہیں کہ ڈنڈے کے زور سے نافذ کیے بھی نہیں جا سکتے. اب مثلا باپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اولاد کے حقوق صحیح طور پہ ادا کرے, یا شوہر کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بیوی کا حق ادا کرے, یا بیوی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا وہ شوہر کا حق ادا کرے, الا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہ یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو اللہ سے ڈرو, اس کی مخالفت سے بعد آ جاؤ. تو اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی, شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا, باپ اولاد کا حق ادا کرے گی, اولاد باپ کا حق ادا کریں گے. یہ تبھی ہے جب اللہ کا خوف. لیکن اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر جس کا جو جی چاہے کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے, اپنی ذات کا خوف نصیب فرمائے, اور ہر تمام احکام کو اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ایک دوسرے کی محبت ہمیں عطا فرما، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، متحد اور متفق فرما، ہر طرح کے انتشار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی عصبیت سے ہماری حفاظت فرما، فرقہ واریت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ نے جو انما المؤمنون اخوہ فرمایا ہے کہ مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں سے یا اللہ بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک سے بے حیائی کو دور فرما دیجئے، فحاشی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ بے غیرتی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ مہنگائی کو دور فرما دیجئے، الہ العالمین آپس کی قتل و غارت گری کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.